بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: والصلح خير. أبھی جو باب چل رہا تھا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی کہ اہل ایمان کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، ان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کیسی محبتیں ہونی چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی بات آگے بڑھ جاتی ہے، آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، آدمی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اس کا روادار نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں یہ ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان بھائیوں پر کہ وہ اس جھگڑے کو ختم کرائیں، اس کو دور کرائیں اور صلح کرانے کی کوشش کریں. لوگوں میں صلح کرانا اور ان کے درمیان جو دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کو پاٹنا، یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں کسی میں جھگڑا ہے تو صلح کرا دیا کرو، جو لڑائی جھگڑا ہو اس کو باقی مت رکھو، کی کوشش کرو کہ جو سماج ہے وہ سماج ان باتوں سے پاک ہو جائے. اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو. اگر آج تم دور ہو تو نہ جانے کل کیا صورتحال پیدا ہو، تمہیں بھی کوئی گھسیٹ لے. تو جہاں سے یہ فتنہ چل رہا ہے وہاں پہنچ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کو ختم کرو. اور جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں یہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں ان میں اکثر خیر نہیں ہوتا. جو کانا پھوسی لوگ کرتے ہیں، بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، کسی کو کوئی غیبت کی جا رہی ہے، کوئی لگائی بجھائی ہو رہی ہے. آدمی سوچتا ہے دوسرا نہ سنے تو چپکے چپکے کان میں بات کرتا ہے جا کر. تو عام طور پر یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو ہو تو اس کی تین شکلیں بیان فرمائیں. اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. ایک تو یہ کہ وہ صدقے کا حکم کر رہا ہو، صدقے کی بات کہہ رہا ہو چپکے سے تاکہ لوگوں کو اس کے اس خیر کا پتہ نہ چلے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جو اعمال بہت زیادہ پسند ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یعنی اخفا ہو, دینے دلانے میں جہاں تک ہو سکے اخفا کیا جائے, یہ اللہ کو پسند ہے. تو اپنی اس بات کو چھپانا چاہتا ہے, وہ کسی سے چپکے سے بات کر رہا ہے, اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں کو اتنے روپے دے دیے جائیں, میں اتنے پیسے آپ کو دیتا ہوں آپ ان کو دے دیں, یا میرے فلاں جگہ پر پیسے ہیں آپ یہ ذرا سا زحمت کریں فلاں کو دے دیں. تو سرگوشی جو صدقہ دینے کے لیے اس کے سلسلے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہو رہی ہو وہ خیر ہے, اور دوسری جو سرگوشی خیر ہے وہ یہ کہ اور کسی بھلائی کی بات کی جا رہی ہو, کوئی اچھا مشورہ کیا جا رہا ہو. معروف کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو بھلی بات ہو, جس کو جو اچھے دل رکھنے والے اچھی عقل رکھنے والے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. معروف کے معنی ہیں جو بات جانی پہچانی ہو. کس کے نزدیک جانی پہچانی؟ آج کل کا جو سماج ہے اس کے نزدیک جانی پہچانی نہیں, آج تو بری باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ان لوگوں کے نزدیک جانی پہچانی ہو جن کی عقلوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, کسی حد تک ایمانی عقل ہے, جن کے دل اچھے ہیں ان کے نزدیک وہ بات اچھی ہے, تو معروف ہے وہ. اور ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا کہیں وہ اچھا, اور آپ جس کو برا کہیں وہ برا. تو اگر کسی بھلی بات کا آپس میں چرچا ہو رہا ہے, چپکے سے کوئی بات کہی جا رہی ہے, اور وہ چپکے سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس کا سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں, تو یہ بھی ایسی سرگوشی ہے جس میں خیر ہے. اور تیسری جو بات کہی گئی جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے کہ او اصلاح بین الناس, یہ بات بہت بڑی ہے اور حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اور ظاہر اس میں کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ گفتگو تنہائی میں کی جائے, چپکے سے کی جائے, سب کے سامنے نہ کی جائے. تو یہ جو گفتگو ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی, یہ خیر ہے, اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایتوں میں تفصیل آ رہی ہے اس کی بڑی بڑی خوبی بیان فرمائی, بڑا اجر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس طرح لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی جائے, اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. جھگڑا آدمی کو کہاں تک لے جاتا ہے, بات شروع ہوتی ہے بہت معمولی بات, بہت ہی معمولی چیز ہوتی ہے, لیکن بڑھتے بڑھتے کبھی کبھی یہاں تک ہوتا ہے کہ بات قتل تک پہنچ جاتی. اور آج کے حالات میں تو بڑا آسان ہو گیا ہے قتل کرنا, دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی. ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے, ذرا سی بات پہ جھگڑا کھڑا ہوا اور بڑھتے بڑھتے قتل تک بات پہنچ گئی, اور قتل بھی ایک نہیں بلکہ بعض مرتبہ پہ وہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, بالکل زمانۂ جاہلیت کی طرح. زمانۂ جاہلیت میں جیسے لڑائیاں ہوتی تھیں قبیلوں کے درمیان, یہ انصار کیا تھے, اوس و خزرج دو قبیلے تھے, ان کے جھگڑے مشہور تھے. جنگ بعاث کا بڑا چرچا ہے, کتنے سال, 40-40 سال کیا, بلکہ بعض جنگیں تو نہ جانے اس سے بھی زیادہ سالوں چلتی رہی, اور نہ جانے کتنے لوگ اس میں مارے گئے, سینکڑوں لوگ کام آ گئے. بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹی چیز پر, لیکن وہ نفسانیت جو انسان کے اندر ہے اور ہٹ دھرمی, وہ اپنی بات کی پچ کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑا جو مرض ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی بات کی پچ کرتا ہے. بات غلط بھی ہوتی ہے تو چونکہ منہ سے نکل گئی تب پیچھے کیسے ہٹے, سب سے بڑا مسئلہ یہ. بعض مرتبہ خود وہ سمجھتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے کہہ دی ہے بات, اب کہہ دی ہے تو کیسے پیچھے ہٹے. وہی اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آج تو معمولی بات ہے لیکن کل کیا ہوگا. تو عام طور پر جھگڑے اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں, بات معمولی ہوتی ہے لیکن بڑھتی جاتی ہے. تو اگر وہیں پر روک لگا دی جائے تو جو اور دوسرے خطرات ہیں ان سے آدمی بچ جائے گا, سماج بچ جائے گا. مسئلہ پھر ایک اور دو اور تین چار افراد تک نہیں رہ جاتا, کبھی کبھی پورا سماج اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, پورا محلہ پورا شہر مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس منفذ کو بند کر دے جہاں سے یہ برائی پیدا ہو رہی ہے اور آگے ڈر ہے کہ نہ جانے کیا کیا صورتحال پیدا ہو, تو یہ بڑے اجر کی بات ہے, بڑے ثواب کی بات ہے. پر عام طور پر لوگ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, کہیں کون جھگڑے میں پڑھے. جھگڑے میں پڑھ کر جھگڑا بڑھانا یہ تو یقیناً شیطانی عمل ہے. گویا شیطان جو کام کر رہا تھا آپ نے اس میں اور اضافہ کیا, اس کی مدد کی. لیکن جو جھگڑا ہے اس جھگڑے میں پڑھ کر جھگڑے کو ختم کرنا یہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے, اللہ کی رضا کا عمل ہے. اس لیے کہ اس سے سماج بنتا ہے, اسلامی معاشرہ اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. اور اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے یہ آپس کے جھگڑوں کا, لڑائیوں کا, مقدمے بازیوں کا. یہ آپ دیکھیے, یعنی بہت اچھے اچھے دینداروں کی حالت ہی, ایک طرف پوری دینداری بھی نظر آ رہی ماشاءاللہ, اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کورٹ میں مقدمہ بھی چل رہا, اور مقدمے بعد مرتبہ خالی جھوٹی بنیادوں پر قائم کر دیے جاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں گزاری جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت کلمات ارشاد فرمائے, اس کو موبقات فرمایا, یعنی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. جو گناہ وہ ہیں جو انسان کو برباد کر کے چھوڑتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, گویا کہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں, ان میں شہادت الزور, جھوٹی گواہی. آدمی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا بھائی ہے, حدیث میں ابھی گزری تھی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما, بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح محل متعین فرما دیا, مدد ہوگی بھائی کی, لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹی گواہی کے لیے بلا رہا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں. ہمیں تو وہاں اس کو روکنا ہے کہ آپ جو مقدمہ کر رہے ہو یہ کیسی غلط بات ہے, جو تمہارا حق نہیں آپ اس حق کو لینا چاہتے ہو, اور پھر اگر آپ کا حق ہے بھی اس کو آپ لینا چاہتے ہو تو اس کے اور طریقے ہیں. آپ کسی عالم کے پاس چلے جاؤ, آپ دارالقضا میں چلے جاؤ, وہاں جا کر اپنا مسئلہ رکھو, جو شرعی حل ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ کرا لو, جو فیصلہ ہو اس پہ دونوں فریق راضی ہو جائیں. یہ طریقہ شرعی طریقہ ہے. دیکھیے جھگڑا نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا, انسانی مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ جھگڑا تو ہوگا, جھگڑا ہوتا ہے, مزاج میں ہے, بعض مزاج زیادہ سخت ہوتے ہیں, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بات کبھی زیادہ آگے بڑھ جاتی, جھگڑا تو ہوتا ہے, لیکن وہ جھگڑا باقی رہنا ٹھیک نہیں, اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. اور ختم کیسے ہوگا؟ ختم اس طرح ہوگا کہ جو بھی حکم شرعی ہے اس پر دونوں فریق راضی ہو جائیں. جب دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں گے جھگڑا ختم ہو جائے. اور اگر دونوں اپنا نفع دیکھیں گے, دنیا کا نفع, جھوٹا نفع, کیا حقیقت ہے اس کی, تو ظاہر ہے کہ آدمی کیسے دوسرے کی بات کو تسلیم کرے گا. ہر آدمی چاہے گا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے, بلکہ ہوتا ہی. اب تو حالت ہم لوگوں کی ہے, اللہ معاف کرے, فتویٰ لینے چاہتے ہیں دارالافتاء میں, تو فتویٰ لیتے وقت اس طرح سے سوال مرتب کرتے ہیں کہ جواب ہمارے حق میں ہونا چاہیے. مفتی بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو جو سوال ہے اس کے مطابق جواب دے گا. آپ نے کچھ ہیر پھیر کیا اس میں پوچھنے میں, مفتی صاحب نے جواب مطلب کا دے دیا تو بہت اچھی بات, اور اگر مطلب کا جواب نہیں ملا تو اب دوسرے دارالافتاء میں جائیں گے سوال لے کر, جب تک ہمارے مطلب کا جواب نہ مل جائے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں نص پر چلنا ہے, شریعت پہ نہیں چلنا ہے. یہ مزاج ہمارا بن گیا, حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بات مین و عن بیان کی جائے, اس میں ہیر پھیر نہ ہو, جو بات ہے اس بات کو پیش کر دیا جائے. پھر جو بھی حکم شریعت کا ہے وہ حکم جو سامنے آ جائے بس آدمی سارے تسلیم خم کر دے. قرآن مجید نے یہ حکم دیا, صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ہرگز نہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں قاضی نہ بنا لیں, فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں, اور آپ جو فیصلہ کریں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں. یہ صاف صاف کہہ دیا گیا قرآن مجید میں. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باقاعدہ ہمارے سامنے موجود نہیں, لیکن آپ کی شریعت ہمارے سامنے موجود, وہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. وہ گویا کہ جو احکامات ہمارے سامنے ہیں وہ ان کی حیثیت نبی کی ہے, نبی جو بات کہہ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب موجود ہیں. तो जब वो बात हमारे सामने कही जाए तो फिर उसके बाद हेर फेर करना ये तो अजीब सी बात है। लेकिन इस वक्त ये बिगाड़ है, हर आदमी हर धर्मी पर आमादा है, सोचता है आदमी हमारे मतलब का फैसला होना चाहिए। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए इसकी कि लोगों को आमादा किया जाए इस पर, देखो झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। सूरह हुजरात में भी इसका तस्करा है कि अगर दो तुम्हारे भाइयों में झगड़ा हो जाए, फासलिहू बैना अखवैकुम, तो अपने भाइयों में सुलह करा दो, अपने भाइयों में सुलह करा दो, इस पर उनको आमादा करो कि आपस में कोई सुलह की तरतीब बना लें। और अगर कोई सुलह पर आमादा नहीं होता, फइन बगत इहदाहुमा अला अलउखरा फकातिलु अल्लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, अगर कोई एक फरीक आमादा नहीं है इस पर, तो कुरान मजीद तो यहां तक कहता है कि उसको दबाओ, उसको पूरी तरह इस पर आमादा करो, जंग करो उससे यहां तक कि वो हक पर आ जाए, छोड़ो मत उसको। अगर वो गलत बात कह रहा है, सही बात नहीं कह रहा है, तो जितना तुम्हारे बस में है उसको कहो, जबर दबाव बना सकते हो तो दबाव बनाओ। समाज का दबाव बहुत बड़ी चीज होती है, समाज का दबाव बाद में पड़ता है, आदमी मजबूर हो जाता है बात मानने पर, आदमी कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर ही सकता है, कोई गलत बात कर रहा है, गलत बात कह रहा है, उस पर दबाव बनाया जाए कि भाई ये गलत बात है, आप दूसरे का हक क्यों मारते हो, तुम्हें चाहिए कि उसका हक अदा करो। तो इस तरह से कोशिश कर आपस में सुलह कराई जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वह हक दिलवा दिया जाए, बल्कि जो दिलों के अंदर दरारें पैदा हो गई उन दरारों को भी दूर करने की कोशिश की जाए, आदमी कोशिश का मुकल्लफ है। बार बार ये बात कही गई, वासलिहू ज़ात बैनकुम वासलिहू बैन अखवैकुम, भाई तुम्हारा काम ये, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारे खानदान के लोग हैं, तुम्हारे ताल्लुक के लोग हैं, अगर उनमें कोई झगड़ा पैदा हुआ है और तुम कर सकते हो तो ऐसा जरूर तुम्हें करना चाहिए कि तुम सुलह करा दो, इसलिए कि बड़े अजर की बात है, दो खानदानों को जोड़ देना ये बड़े अजर की बात है, तोड़ देना जिस कदर गुनाह की बात है, जोड़ देना उतना ही अजर की बात है। वसुल्ह खैर, और आप अल्लाह तबारक तआला ने बात इरशाद फरमाई कि सुलह ही खैर है, आदमी अकड़ा ना रहे, आदमी सोचे कि बस फैसला ही हो जाए, अरे भाई फैसला तो हो जाएगा जो होना है, लेकिन बेहतर है कि कोई सुलह की शक्ल अख्तियार कर लो। सुलह जब होती है तो उसमें दिल मिलते हैं, और जब सुलह नहीं होती, कोई एक फैसला होता है तो उसमें दिल आसानी से नहीं मिलते, फिर आदमी के अंदर एक कदूरत पैदा हो जाती है, तंगी पैदा हो जाती है दूसरे के बारे में, वो दूसरे से मिलना भी नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं करता कि उसने तो जो मामला हुआ मुकदमा हुआ उसके हक में फैसला हो गया, हम उससे मिल नहीं सकते, हमारा दिल उससे नहीं मिलता। और जब सुलह होती है तो सुलह का फायदा ये होता है कि दिल आसानी से मिल जाता है, भाई थोड़ा एक दबता है थोड़ा दूसरा दबता है, दोनों दबते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसका फायदा ये होता है कि आदमी का जो आदमी के दिल के अंदर तबाही तौर पर जो एक एहसास होता है दूसरे के बारे में कि ये सब इसको मिल गया, वो एहसास भी नहीं रहता, और उससे मिलना उससे मुलाकात करना ये उसके लिए आसान हो जाता है। عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس قال نعم إن شئت. ایک واقعہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے، حضرات انصار کا قبیلہ تھا بنی عمرو بن عوف، تو ان میں آپس میں कोई झगड़ा हो गया, ये तब इंसानी मिजाज की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, झगड़ा तो हो सकता है, बर्तन होंगे तो टकराएंगे और आवाज होगी, टूटे ना बस और क्या, टकराने में हरज नहीं, आवाज भी हो जाएगी लेकिन टूटेंगे तो हरज, तो ऐसे ही कोई टकराए बर्तन, कुछ आवाज हुई आपस में, कुछ इस तरह का निज़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला تو اب یہ اصل بات ہے غور کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر کر کے تشریف لے گئے اور کچھ صحابہ کے ساتھ, اس لیے تاکہ ان میں صلح کرائیں. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کرائیں گے تو صلح کیسے نہیں ہوگی, صحابہ تو آپ کے جانسار تھے جو فرما دیں گے سب, ہر چیز پہ آپ کی ہر بات پر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. ظاہر ہے آپ جب تشریف لے گئے تو صلح کا کام تو ہو گیا, لیکن وہاں تھوڑی دیر لگی. اور یہاں یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مؤذن تھے اذان دے دی اپنے وقت پر. اور جب وقت زیادہ ہوا تو حضرت ابو بکر سے انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, آپ کو دیر ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آگے بڑھ رہا ہے, تو اگر آپ نماز پڑھا دیں تو زیادہ بہتر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مزاج شناس تھے, دین کے مزاج شناس تھے. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب اگر دیر ہوگی تو نماز قضا ہو جائے, اس میں بہت ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ دیر ہو جائے, ان کا اندازہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, میں نماز پڑھا دیتا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ہی امامت فرمائی, امامت کروائی. جب آپ بیمار ہوئے, مرض الوفات تھا, تو آپ نے کئی مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول بڑے رقیق القلب ہیں, آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گا. اور خود وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں, ایک طرح کا عجیب یہ لوگ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے, کوئی دوسرا کھڑا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کی کہ نہیں, ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بات آئی تو انہوں نے پہلے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم نماز پڑھا دو. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسی بات فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام طے فرما دیا, اب اس کے بعد کس کو گنجائش ہے کہ نماز پڑھائے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے نماز پڑھائی. تو ان کو اندازہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ فریضہ کوئی اگر انجام دے سکتا ہے تو یہ ان کے اوپر گویا کہ ایک ذمہ داری ہے. تو جب حضرت بلال نے ان سے بات کہی تو انہوں نے تکلف نہیں کیا, کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو, تم مؤذن رسول ہو, گویا کہ ایک طرح سے تمہاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو اب تمہاری بات کا انکار مناسب نہیں, ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے. عجیب بات ہے کہ دو اہم اسلام کے فرائض ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر کو امیر بنایا, امام بنایا. ایک نماز جو اہم ترین فریضہ ہے, ان کو امام بنایا گیا, آپ نے ساری زندگی امامت فرمائی, کوئی دوسرا آپ کے ہوتے ہوئے امامت کیسے کر سکتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ نماز کی امامت ان کے سپرد کی جا رہی ہے, گویا کہ امت کا ان کو امام بنایا جا رہا ہے, امیر بنایا جا رہا ہے. ایسے ہی حج کے موقع پر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا. حجۃ الوداع سے پہلے جو حج ہوا, پہلا اسلام کا حج تھا, جو قافلہ گیا حاجیوں کا, آپ تشریف نہیں لے جا سکے تھے اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر کو امیر بنایا. یہ بھی ایک طرح کی علامت تھی, گویا کہ آپ نے بات واضح فرما دی کہ حضرت ابوبکر ہی اس کے اہل ہیں کہ ان کو خلیفہ متعین کیا جائے. یہ اور بھی متعدد ایسے اشارات ہیں جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت ابوبکر کا نام خلافت کے لیے طے کر دیا تھا. چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں گھروں کی, سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے. آپ نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں وفات سے پہلے. گویا کہ یہ بھی ایک علامت تھی کہ ابو بکر کا تمام مسلمانوں سے رابطہ رہنا ہے, ان کو امیر بننا ہے, ان کی کھڑکی تو رہے گی, باقی اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اس کا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام طے کر دیا تھا خلافت کے لیے, تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات تھی ہی نہیں. چنانچہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بہا دیا کہ آپ سب سے زیادہ اہل ہیں، آپ بیعت لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، تم اگر اس بار کو سنبھال لو. اور بھی کئی لوگوں کے نام آئے، لیکن جب حضرت ابوبکر سے حضرت عمر نے بات کہی، بس فوراً سب کا اس پر اتفاق ہو گیا. حضرات مہاجرین، حضرات انصار سب متفق ہو گئے، اور فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب نے بیعت کر لی. یہ جو شیعہ اڑاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، یہ ان کا کذب ہے، دروغ بیانی ہے. اس میں ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، اور ان کا مرض ایسا تھا کہ اس میں ان کو وہاں رہنے کی ضرورت تھی. تو کچھ وقت ایسا گزرا کہ وہ نہیں آ سکے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ خدمت میں تشریف لائے، اور آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بھی بیعت کی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. حضور کی وفات کو 6 مہینے گزرے تھے، اور اس کی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر دی تھی. وہ آتا ہے کہ جب آپ بیمار تھے، اور بیماری بھی سخت تھی، تکلیف ہوتی تھی. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے بڑھ کر آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ جو جتنا اونچا مقام رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے جو بخار تھا، ایسا سخت تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے 100 کو بھی وہ تکلیف ہو تو تمہاری برداشت کرنا مشکل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی برداشت کی، آپ نے برداشت فرمایا، آپ کے مقامات بلند ہو رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے سمجھتی تھی کہ یہ تکلیفیں اگر ہوتی ہیں تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی شاید گناہگار ہے، لیکن جب آپ کی تکلیف میں نے دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دوسرا ہے، یہ کوئی علامت نہیں ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، نظام ہے اللہ کا. اپنے بعض بندوں کو آزماتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آزماتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں اللہ سے، ان کے اور درجات بلند کرنے کے لیے اور اپنا خاص قرب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف تھی، حضرت فاطمہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی، پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی، پہلے کچھ کہا تو روئیں پھر کچھ کہا تو ہنسی. تو عائشہ نے پوچھا تو کہی تو راز میں بتاؤں گی. حضور کی جب وفات ہو گئی تب انہوں نے بتایا کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا کہ بس میری وفات کا وقت قریب ہے، تمہیں غم کرنے کی بات نہیں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. میں اس پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی، اور تمہارا سب سے پہلے انتقال ہوگا. چنانچہ 6 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. تو ظاہر ہے کہ حضور کی چہیتی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے ان کی خدمت کرنا. تو کچھ وقت تھوڑا سا ان کو لگا، وہ فوراً حاضر نہیں ہو سکے. اس کو لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا لیا کہ وہ خود اس کے مستحق تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جاتا اور بیعت کی جاتی. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اشارے جس ذات کی طرف کر دیے ہوں، پھر اس کے بعد پھر اختلاف کی کیا گنجائش. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں ان کو امام بنایا. تو یہاں پہ مسئلہ یہی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا تو انہوں نے تکلف نہیں کیا، اور انہوں نے فوراً امامت کی، ورنہ ان کو بڑا تردد ہوتا تھا. آپ نے بھی جب حکم فرمایا تو ان کو سو بھی تردد تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نماز پڑھائی. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، اہل قبا میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بات آگے بڑھی اور یہاں تک ہوا کہ ایک دوسرے پر لوگوں نے پتھر تک مارے. آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی صلح کی بات فرمائی، ہماری ذمہ داری، آپ نے اپنی ذمہ داری کا اظہار فرمایا، ہماری ذمہ داری بھائی ان میں صلح کرانی چاہیے، چلو بھائی ان میں ہم لوگ صلح کرا دیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گویا کہ پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے کہ جو بھی یہ کام کر سکتے ہوں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے دریغ نہ کرے، جو کر سکے. ظاہر ہے اگر کوئی سمجھتے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا ان کے بس میں ہو کوشش کریں کہ صلح کرا دیں، آپس کے جھگڑے قائم نہ رہیں، کہ یہ جھگڑے وہ ہیں کہ جو دین کو موڑ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہی الحالقہ, جو آپس کے جھگڑے اور آپس کی لڑائیاں ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے استورے سے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں. یہ استورے کی طرح ہے, جیسے استورے سے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں اسی طرح سے آپس کے جھگڑوں سے دین صاف ہو جاتا ہے, آپس کے جھگڑوں سے دین صاف ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے, آپس کی لڑائیاں, آپس کے جھگڑے. اچھے اچھے دینداروں میں وہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم دینداروں کو جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر نہ جانے کیا کیا پردے ڈال دیتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں اور جھگڑوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو بہت اہم دین کا ایک بڑا تقاضا ہے, جھگڑے کو دین کا تقاضا بتاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے, جھگڑا کون سا دین کا تقاضا ہوگا؟ کسی دینی مسئلے میں کوئی اختلاف کا ہونا یہ تو ایک طرح کی رحمت ہے, یہ اس کو جھگڑا نہیں کہتے. لیکن اگر اس کو جھگڑے کی بنیاد بنا لیا جائے تو وہ ایک بڑی مصیبت ہے. اختلاف فی نفسی ہی پیدا ہونا, کسی رائے میں اختلاف کرنا یہ رحمت ہے, اس کی گنجائش ہے, بلکہ یہ بعض مرتبہ ضروری ہے. لیکن اگر اس اختلاف کو جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو پھر بہت بڑی زحمت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے اور ایک بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی پھر اس کی بنیاد پر پگڑیاں اچھالے, دوسرے کی ٹانگ گھسیٹے, اس کو برا بھلا کہے, جیسے کہ آج ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جو مسلکی اختلافات ہوتے ہیں ان مسلکی اختلافات کی بنیادوں پر یہاں تک ہوتا ہے کہ مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے, اور وہاں کبھی کبھی یہاں تک ہوتا ہے کہ بندوقیں چل رہی. ظاہر ہے یہ جو صورتحال ہے یہ خالص غیر اسلامی صورتحال ہے, اور یہ دین کے نام پر جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, اس کی قطعاً اجازت نہیں. اختلاف اور بات ہے, لیکن اس اختلاف کو نزاع کا, جھگڑے کا ذریعہ بنا لینا اور بات آگے بڑھ جاتی ہے اس کے نتیجے میں, یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اسے بہت بچنے کی ضرورت ہے, اور دیندار طبقے کو خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے. اب میں ایک غلطی کرتا ہے دوسرا بھی غلطی کرتا ہے, ایک غلطی کر رہا ہے دوسرے کو غلطی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی تن کر کھڑا ہو گیا سامنے, اب دوسرا بھی اگر تن کر کھڑا ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپس میں جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا ذرا نرمی اختیار کر لے اور سمجھانے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں, اور اگر وہی ترکی بترکی جواب دیا جائے گا تو جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ دین جوڑنا چاہتا ہے, دین کا مزاج یہ ہے کہ دین جوڑنا چاہتا ہے, دین توڑنا نہیں چاہتا, دین جوڑنا چاہتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ نزاع بنا کر, اختلاف کی بنیاد بنا کر پھر فرقے بندی کرنا, آپس میں جھگڑوں کو آگے بڑھانا, یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھی, اور ہم اس کو دین سمجھ کر کریں تو یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ان کو آگے بڑھانا اور تکفیر کا ذریعہ بنا لینا, تضلیل کا ذریعہ بنا لینا, یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں. اس سے اختلاف آگے بڑھ رہا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. چھوٹی باتوں میں درگزر کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, جو اوپر بھی بات گزر چکی ہے کہ انکار منکر بھی کرنا ہے تو اس میں کسی کو ذلیل نہ کیا جائے. اب سب سے پہلے کوئی بات ذرا سی ہوتی ہے تو اخبار میں آ جاتی ہے, رسالوں میں آتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی پر جا کر اس کو سمجھانا چاہیے, تنہائی میں سمجھانا چاہیے. تنہائی میں اگر آدمی بات کہے گا اور سمجھائے گا تو اس کو خیر خواہی پر محمول کیا جائے, اور اگر اس طرح اس کو ذلیل کیا جائے گا تو ظاہر ہی سمجھا جائے گا کہ تو پگڑی اچھالنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اس سے اصلاح نہیں ہوتی آسانی سے, تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی پہلے سمجھائے, ملے جا کر سمجھانے کی کوشش کرے, اس کو موضوع نہ بنا لیا جائے جھگڑے کا, اور پھر بات آگے بڑھائی جائے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں. یہ چیزیں زیادہ مناسب نہیں. تو حاصل یہ کہ جھگڑے کی بنیاد کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ دین کو بھی جھگڑے کی بنیاد نہ بنایا جائے عام طور پر, الا یہ کہ مسئلہ بہت کھلا ہوا سامنے آ جائے اور وہ شخص اڑ جائے اپنی بات پر, اس کو نہایت غلط بات کو جو کھلی ہوئی قرآن و حدیث کے منافی ہے اس کو صحیح کہہ رہا ہو, تب ظاہر ہے اس کے خلاف کہنا اور لوگوں کو متوجہ کرنا اور لوگوں کو اس کے فتنے سے بچانا یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے, امت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ اس کو جھگڑا نہیں کہتے, اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی کھلا ہوا انحراف ہے, گمراہی ہے, اس سے امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پہلے مرحلے پر کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے یہ بات چلی ہے وہاں پہنچ کر بات سمجھائی جائے. ہو سکتا ہے منفذ بند ہو جائے, وہاں سے وہ منفذ بند ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آدمی خم ٹھوک کر سامنے آ جائے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے صلاح باقی رہے, اصلاح باقی رہے, لوگوں میں آپس کا جوڑ باقی رہے, اور جہاں تک ہو سکے امت کو جوڑنے کا ہی کام کرنا چاہیے. توڑنے کے جتنے بھی کام ہیں اس سے حتی الامکان پرہیز ہی بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی, ایک بات یہ آئی کہ حضرات جو یہاں مقیم ہیں اکثر موبائل لوگوں